أما بعد مضمون شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کی بات بتا رہا ہوں. اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کلمات کے سلسلے میں بہت سی تعلیمات دی ہیں. یہ کلمات اگر یاد کر لیں آسان ہیں اور صبح سے شام تک چند مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس کی فضیلت لکھی ہے. ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دن بھر میں آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 1 کروڑ روزانہ نیکیاں کما لیں گے. وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له احداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. یاد کر لیں اس کو اور پکا کر لیں سب کو اور پڑھا کریں اس کو اور خوب نیکی کمایا کریں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آج جو آپ مضمون سنیں گے ویسے تو سارے ہی مضامین توجہ سے سننے چاہیے. یہ مضمون حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح صحابی اور خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی اور یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا سارا نچوڑ اور خصوصاً نماز وضو اس سے متعلق آپ کو بہت تاکید کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں. ہمارے آپ کے لیے بھی یہ بہت زبردست سبق آموز مضمون ہے, اس لیے اس کو سن بھی لیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر لیں اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لیں. ارشاد فرمایا, درمیان میں تفصیل کرتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ, کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں حضرت فقی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو 8 برس تک تھا. آپ کی والدہ ماجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ انس آپ کا خادم ہے, اس کو آپ قبول فرمائیے. اور اس کے لیے دعا بھی فرمائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی ہے, آخر تک خدمت اقدس میں رہے. ظاہر ہے کہ 8 سال کی عمر کیا ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کا ایسا زبردست اثر اس معذری میں بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑے مرتبے پر فائز فرمایا. صحابیت کا مقام خود ایک بہت اونچا مقام ہے کہ جو سوائے حضرات صحابہ کرام کے دوسرا کوئی لے نہیں سکتا. اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اپنے اپنے مراتب ہیں, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے بات کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے آپ خدمت عبدت میں رہے اور آپ بہت روایتیں کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں آپ کا خود کا معاملہ ہے, اتنا بھی اب کر دوں کہ آپ سے ایک موقع پر آپ کی یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے خصوصیت سے فرمایا رسول اللہ اپنے انس کے لیے دعا فرمائیے, تو آپ نے تین دعائیں دی. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے, مال میں برکت دے, اولاد میں برکت دے. اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو جو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. آپ کے معاملات ظاہر ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے اونچے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی زبردست اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست پیار اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ ساری کائنات قربان, کیا بات. آپ جو بھی التجا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ لاد رکھتے تھے اور اس کو پورا فرماتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے عمر بھی طویل عطا فرمائی, عمر بھی 100 سے اوپر ہوئی, مال و دولت بھی اللہ تعالی نے بہت عطا فرمایا اور اللہ کے راہ میں خوب خوب لٹایا. اور اسی طرح سے اولاد بھی آپ کی بہت ہوئی. آپ کے حالات بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اولاد تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن کی ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اس طرح سے خصوصیت عطا فرما دی کہ چھوٹی سی عمر سے ہی آپ کی خدمت عبدت میں رہنے لگے. آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار فرماتے ہیں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا انس فلاں کام کر آؤ, تو چونکہ بہت ہی لائٹ چاؤ کے تھے کہہ دیا یا رسول اللہ میں نہیں جا رہا. دل میں تھی, فرماتے ہیں دل میں تھی جاؤں گا, ویسے کہہ دیا. میں جانے لگا اور آدھے راستے میں پہنچا تھا, وہاں لڑکے کھیل رہے تھے, وہاں میں بھی کھڑا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انس نہ گئے ہوں گے. آپ جو جانے لگے راستے میں دیکھا لڑکوں کے پاس کھڑے ہیں, تو آپ نے کان پکڑ لیا اور کان پکڑ کے بڑے پیار اور محبت سے جو انداز ہوا کرتا ہے پیار اور محبت کا, آپ کے کان کو موڑا اور مروڑی لگا کے فرمایا او لچے تو کہہ رہا تھا نہیں جاؤں گا, یا رسول اللہ جاؤں گا جاؤں گا. تو بہت چہیتے صحابی تھے, سارے کے سارے ہی چہیتے ہیں اور ہر ایک کا جدا جدا معاملہ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے سب سے پہلی بات مجھے یہ سکھائی اور فرمایا اے انس اپنا وضو درست کرو جیسا کہ نماز کے لیے مناسب ہے, تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کریں گے اور عمر میں زیادتی ہوگی. وضو سنت کے موافق کرنا, ہر عضو کو اچھی طرح سے تین تین مرتبہ دھونا اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, دعائیں کرنا, دنیا کی باتیں نہ کرنا, پانی مناسب خرچ کرنا، جو بھی اس کے آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں شریعت مطہرہ میں، بھرپور کوشش کر کے وضو جو ہے وہ سنت کے موافق کامل اور مکمل کرنا۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ، اور یہ وضو کے آداب قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، حضور کے امت ہی الگ ہی پہچانے جائیں گے۔ ہم اپنی کوشش پوری کریں، اس کی ساری تفصیلات تو آپ کو نماز کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اس میں فرائض ہیں اور سنن ہیں اور مستحبات، ان سب کی ادائیگی کی فکر کریں، اور وضو سے جب فارغ ہو جائیں دعائے مسنون پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پچھلے مضمون میں آپ سن چکے ہیں ابھی چند دن پہلے ہی، یہ یاد کر لیں۔ اور اس سے بھی زبردست ایک اور چیز ہے جو بار بار ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں، کہ کلمہ شہادت ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بشارت دیکھیے کتنی زبردست ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وضو کے بعد جو شخص بھی ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اس سے کہ جس سے طرح بھی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا جو ہے یہ پڑھ لیا گیا، درمیان میں وضو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کریں، یہ بھی کتابوں کے اندر عربی میں بھی لکھی ہیں، ترجمے بھی ساتھ میں ہیں، تو عربی میں یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ترجمے جو ہیں وہ یاد کر لے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے شروع سے لے کر آخر تک دعا مانگتے رہیں کہ وضو کے درمیان میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ دنیا کی باتوں سے بالکل گریز کرنا چاہیے، پانی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مناسب مقدار میں استعمال کریں، زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف میں داخل ہوتا ہے اور معاوضے کا خطرہ ہے۔ وضو اچھی طرح کریں، تمام جوڑ وغیرہ اچھی طرح سے بھگو لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے انگلیوں کے جوڑ، اس میں خلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اسی طرح سے پاؤں کی انگلیاں کیونکہ زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بھی خلال کرنا سنت ہے۔ خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایڑی کے پاس جو گڑھا ہے اس میں غفلت ہو جاتی ہے کہ پانی بعض وقت نہیں پہنچ پاتا، سوکھا رہ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اس لیے خیال کر کے اس جگہ کو بھگو لیا کریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ٹوٹی کھول دی اور جب پانی گرایا تو وہاں بلبلا بن گیا، پانی خوب گر رہا ہے لیکن اندر پانی جانا نہیں دیتا، اور روپے برابر یا اس سے کچھ کم جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اور وضو کا حکم ہے کہ پورے آدھا وضو جتنے بھی ہیں دھونے کے، اس میں ایک بال کے برابر بھی کہیں سے جگہ خشک نہ رہنے پائے، اگر کہیں سے جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے اچھی طرح سے وضو کر لیا۔ تمام وہ حضرات جو ماشاءاللہ بارش ہیں وہ داڑھی کا خلال بھی کیا کریں کہ پانی تھوڑا لے کر داڑھی میں ڈالیں، اور اس طرح سے الٹا ہاتھ ہتھیلی نیچے کی طرف رکھیں اور یہ کچھ اوپر کی طرف سے، اور اس طرح سے خلال کر لیا کریں، تو یہ خود مستقل سنت ہے اور اس پر بھی زبردست ثواب ہے۔ غرض یہ ہے کہ مستحبات اور سنن کا پورا خیال رکھیں، اور اس چیز کا بڑا خیال کریں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بدعت چل نکلی ہے کہ سر کے مسے کے سلسلے میں آدمی تین تین چار چار دفعہ, اور سعودیہ میں تو دیکھا کہ سات مرتبہ اس نے سر کا مسا کیا, کیا سر کو ہاتھ پاؤں سے زیادہ دھو دیا. مسا جو ہے وہ ایک دفعہ ہے, اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ہاتھ پہلے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں پھر آگے کی طرف لاتے ہیں تو اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. ہاتھ بھگونے کے بعد پھر لی دیے تو یہ بھی فرض ہے, چوتھائی سر کا مسا تو فرض ہے اور پورے سر کا سنت, تو ایک دفعہ عمل کیجیے زیادہ. اس طرح سے بعض آدمی گلے پر بھی مسا کرتے ہیں, گلے کا مسا بھی داتے ہیں. تو سنتوں کو ملحوظ رکھیں, آسان نماز مل جاتی ہے. حضرت مولانا آصف علیہ صاحب دامت برکاتہم کی طالب الاسلام ہے, اور اس طرح سے حضرت خان رحمت اللہ علیہ کی بہشتی دیور ہے, ہمارے حضرت والا کی اسمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح سے یہ کتابیں ہیں, اور یہ نماز اور وضو سے متعلق تو آپ کو طالب الاسلام میں اور آسان نماز میں یہ مسائل جو ہیں بہت آرام سے مل جائے. تو پہلے تو وضو کا خیال کریں کہ وضو جو ہے یہ اچھی طرح ہو جائے, سنت کے موافق ہو جائے. پھر نمازیں نفل کا وقت اگر ہو تو دو رکعت جو ہے وہ تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ وضو کی عبادت کرنے کی توفیق بخشی. اور مسجد میں جانا ہو اور نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو وہاں دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی. آگے ارشاد فرمایا, اے انس جنابت کی حالت ہو جائے تو خوب اچھی طرح سے غسل کرو کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے. یہ تحیت الوضو کے متعلق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں نے تمہارے پاؤں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کی؟ فرمایا, رسول اللہ کوئی اور تو عمل نہیں, بس یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہوں جب دو رکعت پڑھتا ہوں. تو یہ تحیت الوضو جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنے لگے. نوافل کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف زبردست حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے نوافل کا اہتمام کرنے کی برکت سے. جبکہ دوسری طرف آپ ایسے مسلمان بھی دیکھیں گے جو ضابطے کے مسلمان ہیں, جو عبادت کرتے ہیں واجبی سی, جان چھڑانے کی سی, اور ضروری نماز پڑھی اور بھاگ گئے, نوافل سے کتراتے ہیں. یہ ان کے لیے محرومی کا سامان ہوگا, اس لیے آپ اور ہم کو نوافل کا بھی اہتمام کریں. جب نوافل کا اہتمام کریں گے تو سنتوں کا اہتمام نصیب ہوگا اور فرائض کا اہتمام نصیب ہوگا, اور اس طرح سے زندگی کے اندر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے تحیت الوضو اور تحیت المسجد اس کا بھی اہتمام شروع کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ہیں آج سے اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ نوافل پڑھنے کا وقت ہو, اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ مت پڑھیے. فجر کا وقت ہے, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب اور اس کے بعد اور اونچا ہو جانے سے تقریباً 10-12-15 منٹ تک نوافل کی ممانعت. اس لیے اس وقت میں اگر وضو کریں آپ تو اس میں پھر تحیت الوضو اور تحیت المسجد نہیں ہے. اسی طرح عصر کے بعد وضو کیا ہے تو پھر مت پڑھیے. یہ یاد رکھیے, وضاحت سے آپ کر رہا ہوں کہ نوافل پڑھنے کا وقت ہو, اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں تو پھر مت پڑھیے. ایک اور بھی کام کی بات سن لیں, پہلے بھی سنتے رہتے ہیں, مسجد میں آئے نوافل پڑھنے کا وقت بھی ہے لیکن وقت کم ہے, چار رکعت الگ الگ نہیں پڑھ سکتے, دو پڑھ سکیں گے, تو آپ یہ کر لیجئے کہ دو رکعت کے اندر دونوں نیتیں کر لیجئے. تحیت الوضو کی بھی اور تحیت المسجد کی بھی دونوں کا ثواب ملتا ہے. جنابت کے سلسلے میں آپ نے حکم فرمایا کہ جنابت کی حالت ہو جائے تو خوب اچھی طرح سے غسل کرو کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ غسل میں مبالغہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بالوں کی جڑوں کو تر کرو اور بدن کو مل کر صاف کرو, اس کے بعد وہ جب غسل خانے سے نکلے گا تو گناہوں سے بھی پاک ہو چکا ہوگا. ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر ناپاکی ہو جائے, غسل کی حاجت پیش آ جائے, آدمی پورا ناپاک ہو جاتا ہے, ایک ایک بال کے نیچے جنابت آ جاتی ہے, اور اس کو پاک کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ غسل کرو خوب اچھی طرح سے سارے بدن کو دھو. سب سے پہلے تو یہ کرے نہانے کے وقت میں کہ جہاں پہ نجاست لگ گئی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے مل کر خوب دھو لے تاکہ نجاست کا اثر پوری طرح زائل ہو جائے. صابن وغیرہ ہے تو صابن بھی لگا لے, پھر استنجا کرے, پھر وضو کرے, پھر غسل کرے. آپ اور ہم اس کا بڑا خیال رکھیں. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے, جنبی کہتے ہیں ناپاک آدمی کو جس کو غسل کی حالت پیش آ جائے, تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. البتہ اس چیز کو بھی ذرا ملحوظ رکھا جائے کہ موقع مناسب بھی ہو, کیونکہ گھر میں اور افراد بھی اگر ہیں تو ان کے معاملے کو بھی پیش نظر رکھنا ہے, اور ان کو پوری طرح سے اس چیز سے آگاہی نہ ہو خیال رکھنا چاہیے کہ صورت میں دیر سویر ہو جائے تو اس کے لیے بھی قربان جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیاری تعلیم دی, فرمایا کہ استنجا کر لو اور تیمم کر لو, پھر صبح کو غسل کر لو. رات بھر بغیر تیمم کے ناپاک مت پڑے رہو. آدمی ناپاک ہو جائے تو اللہ کا نام لینا ادب کے خلاف, اللہ کا نام, اللہ کا کلام بہت اونچی چیز ہے, بڑے ادب کی چیز ہے, اس لیے ناپاکی کی حالت میں منہ سے اس کو ادا کرنے کی اجازت نہیں. اگرچہ بعض چیزیں اس کی کسی درجے میں گنجائش ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی تعلیم دی. ایک مرتبہ آپ غسل کی حالت میں تھے تو کسی صحابی نے سلام کیا, آپ نے جلدی سے تیمم کیا اور جواب دیا, فرمایا کہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, اس لیے موقع جلدی کا نہیں ہو پاتا تو یاد رکھیں کہ اس صورت میں استنجا کر لیں اور تیمم کر لیں, تیمم کر کے پھر سو رہے, اور تیمم کرنے کی صورت میں پھر کلمہ وغیرہ جو ہے پڑھنے کی گنجائش. ویسے باوضو رہنا خود آگے بھی اسی مضمون میں آ رہا ہے, بہت اچھی چیز ہے. آدمی کوشش کرے کہ باوضو رہے, اس کے بڑے اچھے اثرات, اور جنابت کا یہ ہماری آج کل جو بود ہے, جو بات سننے میں آ جاتی ہے کبھی کبھار, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل اس میں سستی کرتی ہے, گڑبڑ کرتی ہے, نہاتے نہیں, اور اس طرح سے غسل پر غسل جو ہے وہ واجب ہوتا رہتا ہے جس کے اچھے اثرات. نحوست پیدا ہوتی ہے, طبیعت میں بہت گندگی بھرتی ہے, اور آدمی کی نظافت اور نفاست جو ہے وہ رخصت ہوتی جاتی ہے. آپ حضرات بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب غسل کر لیتا ہے آدمی تو دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. ایک بات کیا ہے, میں نے عالموں سے سنا ہے, واللہ عالم, ایک عیسائی لڑکی تھی, وہ غسل کو بہت پسند کرتی تھی, کہ اسلام میں یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ جنابت ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے تو غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، دل دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ رہتی تھی کہیں اپنے علاقے میں، ایک مسلمان تھا، وہ غسل کو برا سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے، جب کبھی ناپاکی ہو تو نہایا کرو، مشیت الہی کے دونوں کا اپنے اپنے وقت پر انتقال ہوا، اور آگے چل کر رات کھلا جو بھی صورت ہوئی اس کی، کہ عیسائی لڑکی اس مسلمان کی قبر میں اور یہ مسلمان تو اس عیسائی لڑکی کی قبر میں، نعش منتقل کر دی گئی۔ گھر والوں سے جب معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی غسل کو برا سمجھتا تھا، اس لیے غسل کی قدر کیا کریں، اور دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کریں اے اللہ یہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اس کو بہت محبوب رکھتا ہوں، آپ نے بہت پیارا حکم دیا، سارے پیارے حکم ہیں آپ کے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحساب رحمۃ اللہ علیہ تلقین فرمایا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے کہ نہاتے جاؤ اور دل دل میں دعا کرتے جاؤ، جس جس انت کو دھو گے اندر سے بھی وہ پاک ہوتا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے، جیسا ابھی آپ نے سنا ہے، تو اس طرح سے دھوتے جاؤ، اوپر کی بھی گندگی دھلے گی اور اندر کی بھی گندگی دھلے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ بدن سے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک وضو سے اور غسل سے اندر اور باہر دونوں کو پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ برہنہ ہونے کی صورت میں آدمی کو کلمہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ ایک بات اور بھی دل میں آپ کر دوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ نانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کو برہنہ دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نہ اپنا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ کسی اور کا ٹوٹتا ہے، اور دوسرے کا پردے کا بقار دیکھنا اگرچہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر نظر پڑ گئی تو وضو نہ ٹوٹے گا، اور خود اپنے چھپانے کے جو اعضاء ہیں ان پر نظر پڑ گئی تب بھی وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہمارے ایک مرید ہیں، پہلے حج میں ساتھ تھے، غسل خانے میں وہاں سرکاری جو ہے وہاں سے نہا کے نکلے، کہنے لگے کہ ذرا وضو تو بنا لوں، انہوں نے کہا کیوں وضو نہیں کیا گیا، وہ تو جاتا رہا، وہ کیوں چلا گیا، گھرے میں جو گئے، واہ کمال کر دیا، اتنے دن پاس بیٹھے اور ابھی تک یہ پتا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ گھرے نہ ہونے سے، نظر پڑنے سے آدمی کا وضو نہیں جاتا۔ غسل کے اندر مبالغہ کریں، یعنی خوب اچھی طرح سے پورے جسم کو دھوئیں، پانی پہنچائیں، اس میں بھی حکم یہی ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں سے جسم خشک نہ رہ جائے، حتیٰ کہ اگر روزہ نہیں ہے تو کلی میں بھی اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی خوب مبالغہ کیجئے کہ خوب غرغرہ کیجئے، اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی اوپر تک کھینچیے تاکہ نرم جگہ تک پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ ہے تو پھر مبالغہ مت کیجئے کہ کہیں روزہ نہ جاتا رہے۔ آگے ارشاد فرمایا اے انس، تیری چاٹ کی دو رکعتیں کبھی قضا نہ ہونی چاہیے، کہ یہ اوابین یعنی اللہ والوں کی نماز ہے، چاٹ کی نماز، صبح سورج نکلے ہوئے دو ڈھائی گھنٹے جب ہو جائے تب جو ہے افضل ہے پڑھنا، اور اس سے قبل ایک اور نماز ہے جب سورج نکلا اور 10-12 منٹ کم از کم، اور ویسے احتیاط 15-20 منٹ گزر جائے تو کم از کم دو رکعت پڑھ لے، اشراق سے نماز پہلاتی ہے اور جاگ بھی پڑھ سکتا ہے, دونوں روایت. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حج مقبول کا اور ایک عمر مقبول کا ثواب ملے گا, اور چار جو کے بعد ہے کم سے کم چار رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں. اس کے بہت سے فضائل آپ نے بیان فرمائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو بہت محبوب اور چہیتے ہوتے ہیں وہ ان تمام نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب نوری رحمت اللہ علیہ. جب آپ کا وصال ہو چکا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا, حال پوچھا کہ کیا گزری, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کروا, فرمایا کہ تم اشراق کی نماز بہت پابندی سے پڑھتے تھے, ہمیں بہت ہی پسند آئی تمہاری یہ ادا, تمہاری مفرت ہے. اس لیے اشراق اور چاش اور نماز مغرب کے بعد ہیں کم سے کم چھ رکعت اور زیادہ بیس تک. اس میں یہ ہے کہ اگر چھ رکعت بھی پڑھ لی تو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو چار کے متعلق فرمایا, ہو سکتا ہے کہ بقیہ نمازیں آپ پابندی سے ادا کرتے ہوں اور اس سلسلے میں ہدایت کی ضرورت ہو, اس لیے آپ کو چاشت کی فرما دیا ہو, یا اس موقع پر چاشت کا ذکر فرمایا, کسی اور موقع پر آپ کو اشراق اور ابوابین وغیرہ کی بھی تعلیم دی ہو. کیونکہ دس سال کی عمر میں آپ جو رہے تو سیکھتے ہی رہے سیکھتے ہی رہے, وہ اس لیے کسی قسم کا دل میں اشکال مت لائیے. اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست مہربانی ہوتی ہے, آپ اس کا اہتمام جب کر لیں تو کام آسان ہوگا. آج جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کسی کام کو تھوڑے دن اہتمام کے ساتھ کر لو, انتظام کے ساتھ کر لو, تو پھر اس کی عادت ہو جائے گی, وہ کام آسان ہوگا. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اثرات ہیں کہ اس وقت میں جو چاشت کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہیں قریب کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں, دفتر میں اپنا مصلی رکھتے ہیں وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. جس کسی کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ قضا نہ ہو جائے. اس کی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاکید فرماتے تھے, بڑے پیار اور محبت سے سمجھاتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر کبھی کبھار قضا ہو جائے یعنی نہیں پڑھی تو دوسرے وقت میں پڑھ لو تاکہ حاضری تو ہو جائے. جب وہاں آخرت میں اعمال نامہ سامنے آئے گا تو کوئی خانہ خالی نظر نہ آئے, ہر ایک کے اندر لکھا ہو حاضر. ہمارے پیر بھائی تھے, حضرت کی بڑی زبردست شفقت کی نظر تھی, بہت محبت فرماتے تھے حضرت حافظ عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ میرے سامنے کا ذکر ہے, عید کا دن تھا, شام کے وقت میں حافظ صاحب تشریف لائے حضرت کے پاس ملاقات کے لیے, صبح ملاقات کر گئے, شام کو پھر تشریف لائے تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت عید کے دن صبح تو ممانعت ہے, تو میں نے گھر جا کر یہ اشراق ادا کر لی. حضرت ہمارے بہت خوش ہوئے, فرمایا ماشاء اللہ, بھائی اصل تو ہمارا کام ہے حاضری لگا. بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ماشاء اللہ. تو اس طرح سے فرماتے تھے یہ ہیں نوافل اور مستحب, اس مستحب کے اندر اللہ پاک نے خوب یعنی محبت کو چھپا رکھا ہے. ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں, تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں ہم سے کیسی محبت ہے, ہم نے تو چھٹی دے دی کہ کرو گے ثواب, نہیں کرو گے کوئی معاوضہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تم ہمارے قریب آنے کی فکر کرتے ہو یا چھٹی کر لیتے ہو, کہ ہمیں تو کوئی ضروری تو کہا نہیں تو کیا کریں. اور بزرگان دین کا کام یہی ہے کہ وہ نوافل تک پر بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں, اہمیت جتاتے ہیں, بتاتے ہیں اور اس طرح سے اس پر پکا کرتے ہیں تاکہ فرائض و واجبات اور سنن پر بھی پھر پکا ہو جائے. ورنہ آدمی ایک ایک کر کے جو چھوڑنے لگتا ہے, پہلے نوافل چھوڑ دیے, پھر اس نے سنتیں چھوڑ دی, پھر واجبات چھوڑ دیے, تو پھر فرض چھوڑ دیا. جس کا جی چاہے ایسے گمراہ لوگوں کو دیکھ لیں, تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے مستحبات کے اہتمام کی فکر کرتے رہیں, اور جب فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی ہوں گے. اور زندگی کے اندر یہ موقع ایک ہی دفعہ تو ملا ہے کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے, چراغ گل ہونے کے بعد دوبارہ پھر یہاں نہیں آنا ہے. کر لیجئے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مغرب کے بعد جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ 5-7 منٹ اور نکال لیجئے, 6 رکعت اور پڑھ لیا کریں. میری شیطان کی روزانہ کشمکش ہوتی ہے, میں تہذیب سے نعمت کے طور پر اب کرتا ہوں, بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے, انہی کے کرم ہوتے ہیں, توفیق عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور ان کی تربیت ہے. نماز شکرانہ بھی پڑھتا ہوں ساتھ میں, تو شیطان کہتا ہے آج چھٹی کر, اب ابھی تک تو رہتا ہے چپ. آگے 4 کا اور ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ آج چھٹی کر لو, جلدی چلے جاؤ. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مضمون فرمایا تھا, تو اس کو پیش نظر رکھتا ہوں, کہتا ہوں اچھا ایسا ہے کہ دو پڑھ لی, دو پڑھ لی تو پھر کہتا ہوں کہ جب دو پڑھ لی تو دو میں کیا ہے, چلو آج دو پڑھ لیتے کل چھٹی کر لیں. تو ایک طرح سے وہ ہار جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں, اس کے ساتھ ساتھ نماز شکرانہ ہے, نماز حاجت ہے, نماز توبہ ہے, اور صلاۃ التسبیح ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں قریب ہونے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوافل پر زور دیا, جبکہ دور ہونے والے ضابطے کا عمل کرنے والے وہ نوافل سے بالکل بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ رکھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے, ایک مرتبہ کہیں میٹنگ تھی بہت اہم, مغرب کی نماز ہوئی, نماز کے بعد سنتیں پڑھی اور سب چلے گئے جلدی جلدی کہ میٹنگ میں شرکت کرنی ہے, ضروری تھا. اس کے بعد عشاء کا وقت آیا, عشاء کی نماز ہوئی, ہمارے حضرت نے ساری نماز پڑھی, اور حاضرین میں سے جس جس سے بھی تعلق تھا بعض بیٹھے اٹھے حضرت کے, تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی نماز وغیرہ پڑھ لی؟ جی ہاں پڑھ لی. بھائی ابا بھی نہیں پڑھ لیا, تو ایسا تھا جلدی جلدی جانا تھا تو وہ تو چھوڑ دیا. تو حضرت نے ہمارے تنبیہ کی, بھائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں غیر حاضری تو اچھی نہیں ہے, اس وقت مصروفیت تھی اور جلدی جانا تھا تو ابھی پڑھ لیا ہم نے, تو بھائی ساری نماز پوری کر لی اللہ کا شکر, ہم غیر حاضری کو پسند نہیں کرتے. اور حضرت کی بات یہ تھی کہ تھوڑی دل ڈولی سے ایسے اس میں خدے الفاظ میں فرما دیتے کہ دل میں اترتی چلی جاتی. اس لیے یہ آپ حضرات سے بھی عرض ہے کہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز ہے نوافل میں جس کا ذکر آتا ہے لیکن کم, اس کے لیے بھی پوری کوشش کریں اور کام بن جائے گا انشاءاللہ. ہمت مردہ مدد خدا, اور وہ ہے نماز تہجد. جن حضرات کو آپ میں سے تذکرہ پڑ چکا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے اور وہ اپنے کام میں لگے رہیں, استقامت سے اللہ پاک, جو نہیں لگے وہ لگ جائے. جس کی ایک تدبیر قریب ہونے کی یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت جو ہیں وہ کم از کم صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں, اور رات کو بھی اٹھنے کی کوشش کیا کریں, الارم لگائیں, گھر والے اگر کوئی اٹھتا ہو تو ان سے کہہ دیں, جو بھی صورت کر سکتے ہو ہمت کریں, آپ اس وقت نماز پڑھ کر دیں گے. یکسوئی کا وقت, اور گھر والے سوئے ہوئے اور آپ جاگے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں, کیا لطف آتا ہے اللہ پاک کے دربار میں حاضری اور عرض و معروض کر رہا ہے دل کھول کر, اور وہاں قبول ہوا جا رہا ہے سب کچھ کہ اس آرام کو وہ آخرت کے لیے قربان کرتا ہے اور اس طرح سے تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے. کم سے کم چار کا معمول بنا لے اور وقت زیادہ ہو طبیعت اچھی رہے تو 12 تک پڑھ لیں. بزرگان دین ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی تہجد پتا نہیں ہوتا اور وہ اپنے اوپر ان کو فرض کرتے ہیں, ضروری کرتے ہیں, جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے تہجد کو فرض کیا. تو اس لیے یہ تہجد کی نماز بہت ہی زبردست نماز ہے. بہت سی ہستیاں تو وہ ہیں کہ جو راتوں کو سنتی تھی, آپ سوئیں کچھ دیر کو جاتے ہیں اور اس طرح سے ذکر اللہ کریں, تلاوت کریں, مسلح پر بیٹھے رہیں, اپنے گناہوں کا جائزہ لیں, نیکیوں کا جائزہ لیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نیکیوں پر, اچھے کاموں پر, اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں برائیوں پر اور گناہوں پر, اور اس طرح سے گڑ گڑا سے رہا. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ, یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سود خواب تھے, ایسے کہ لوگوں کے ناک میں دم رکھتے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی منظور ہوئی تو ایسا سامان ہو گیا کہ ادھر آ گئے اور ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. یہ چونکہ زندگی میں رسول قاری بہت کی ہے, وہ چین نہیں لگنے دیتی تھی, لیکن بھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے, حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ جس کو سود دیتے تھے وہ سود نہیں دے پاتا تھا. اصل تو گئی, وہ تو محفوظ ہی محفوظ ہوتی تھی, سود نہیں دے پاتا تھا تو جرمانہ دیتے تھے کہ میں اتنی دیر تیرے یہاں کھڑا رہا اس کا نقصان بھر, اور ایسا جنگ کرتے تھے کہ اگلا بے ست ہو جاتا. ایک دن کھانے بیٹھے, دل پریشان حیران بری حالت, ایک سائل آ گیا, اس نے کھانا مانگا اللہ کے نام پر, بیوی نے کہا دے دوں, کہا نہیں خبردار. سائل سے منع کیا, سائل نے کہا کہ مجھے دے دے, نہیں دے دے, میں دوسروں سے وصول کرتا ہوں, تو مجھ سے وصول کرنے آ گیا, یہ کھانا میں کھاؤں گا, بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا جب نصیب میں نہیں ہوتا تو کھانا کھا نہیں سکتے, اور کیسے نہیں کھا سکتے, اپنے لیے پکایا کھائیں گے. غصے میں بیوی سے کہنے لگے لیا کھانا, نہیں دیتے فقیر, کھانا جو لے کر آئی, برتن جو لے کر آئے سالن کا, تو اس کو جو کھول کے دیکھا تو اس میں خون ہی خون بھرا. بیوی نے کہا کہ لے کھا لے, میں پہلے کہہ رہی تھی کہ اللہ کے لیے دے دے, اتنے گناہ کرتے ہیں آپ, رات میں مخلوق کو ستاتے ہیں, سود خاری کرتے ہیں, یہ ایک نیکی کا موقع تھا یہ بھی گوا دیا, اب بھی موقع ہے وہ درویش کو پکڑ لے جا کر اور اس کو ڈھونڈنا ہے, باہر کے وہ نہ ملے, ڈھونڈتے پھرے مارے مارے, بہت حیران پریشان, اور پھر توبہ کرنے لگے. اور خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں گئے تو وہاں یہ سود ہی کا بیان ہو رہا تھا, بیٹھ گئے اور بہت زاروں قطار روئے, اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں ملے اور مل کر آپ سے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سود تو کھاتے ہو کھلم کھلا, اور بات کرنا چاہتے ہو تنہائی میں, کھلم کھلا بات کرو, کیا کرنا, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, ڈھونگ رچاؤ گے, دھوکہ دے کے آئے ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. توبہ کی اور پھر اعلان کرنے لگے, بیوی نے کہا آپ اعلان کرتے پھرے گلی گلی کہ میں نے سب کا دودھ معاف کر دیا. بار قید اس کے بعد جب پھر سلسلہ ہوا تو یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت مخلوق کو ہدایت دی, اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں بہت اونچے درجے کے ہوئے, جو بھی کچھ بات کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ پوری کرتے تھے. وہ ایسی ہستی راتوں کو مسلح پر بیٹھ کر وہ گڑ گڑا کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں نے بہت گناہ کیا, میرا ایک گناہ معاف کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی. اور سچ جلسے میں جاتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ میں بہت ہی کم ترین ہوں، بد ترین ہوں، اور آپ بہت ہی بزرگ ہستی ہیں، آپ مالک و خالق ہیں، میرے معاملے کو صاف کرنے ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ اور ایسا خود کا عالم ہو گیا، ایک عورت آپ کے پاس آئی، میرا بیٹا استاد کا گوشت لینے گیا تھا استاد کے لیے بازار، واپس نہیں لوٹا، پریشانی بہت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دو درہم ہے۔ فرمایا لاؤ، دو درہم لیے اور خیرات کر دیے بزرگ۔ کہا اے اللہ، یہ عورت مجھ پر مان کرتی ہے، کچھ سمجھ کر میرے پاس آئی ہے، اور میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ پر مان کرتا ہوں، آپ میرا بھی مان اور اس کا بھی مان رکھ لیجئے، اس کے بیٹے کو واپس سلامتی کے ساتھ لوٹا دیجئے۔ اور اس عورت نے بڑھیا سے کہا، جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا گھر میں ملے گا۔ بڑھیا گئی تو گھر میں بیٹا بیٹھا ہوا تھا، بیٹے آ گئے تو ان کا جی آ گیا میں، مگر میں بتاؤں آپ کو تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں کیسے آیا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں یقین کروں گی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے، بڑے کریم ہیں، جو کچھ بھی تم بتائے گا میں یقین کروں گی، اور ایسا ہوا ہوگا، بالکل ہوا ہوگا، میں مانتی ہوں، اس لیے کہ میں حضرت حبیب عدمی رحمت اللہ علیہ کا فرمایا کہ ان کے پاس گئی تھی تو آپ کرا کے آئی۔ امی جیسے میں سودا لینے کے لیے نکلا تو تیز آندھی آ گئی، اور ایسی آئی کہ مجھے اڑا کر لے، اور میں اتنا دور چلا گیا تھا کہ سمجھ رہا تھا کہ اب ملاقات ناممکن ہے، کہ اڑائی چلا جا رہا تھا، نہ جانے کہاں گروں گا کیا ہوگا، کہ ایک دم کسی نے آواز دی کہ اس کو پکڑ کر اس کے گھر پہنچا دو، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اپنے جلو میں لے لیا اور جا کے بٹھا گیا۔ بیٹے یہ حضرت حبیب عدلی کی دعا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایسا خود